بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرچہ جنہوں نے بھی بھجوایا ہے خوشی کی بات ہے. اگر عمومی طور پہ معیار ایسا ہو جائے سوالات کا تو پھر چاہیے ہی کیا. آپ نے جو تحریر فرمایا کہ فطرت وحی میں آپ کا تردی من الجبل کا ارادہ کرنا، یہ روایت حدیث کی کس کتاب میں آئی ہے؟ بہت جگہ مل جائے گی آپ کو. مشکات شریف بھی دیکھ لیجئے، اس کی شروع مرقات دیکھ لیجئے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لائے ہیں کہ ابتدائی سالوں میں جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھائی یا تین سال تک وحی نہیں آئی، تو آپ نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں. یہ بہت جگہ پہ آئی ہے. یہی وہ اصل ماخذ ہے صوفیہ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس کے بعد کبھی قبض کی کیفیت آئی ہوتی ہے، اور قبض کے بعد بس کی کیفیت. انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. صوفیہ نے اسی روایت سے حقیقت استدلال کیا ہے. اسے بہت اگر جناب والا نے جو تحریر فرمایا، اگر آپ عربیت کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی، امام اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. انشاءاللہ خیال رہا تو آئندہ آپ کو جلد اور صحابی بتا دیں گے کتنا مقام پہ یہ بحث دیکھیے. رہ گئی یہ بات کہ کیا خودکشی قبائل میں سے نہیں ہے، فرق کیا ہے؟ اس روایت سے اسمت انبیاء پر دلیل لینا کہ ان سے صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں. دیکھیے بھیا، بات جذبات کی نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے. اور عقیدہ دو اور دو چار کی طرح ہوتا ہے. مسلمات جو دنیا میں ہوتے ہیں اس پر نہ کسی کی سنی جاتی ہے نہ اس پہ بحث کی جاتی ہے. مسلمات میں سے ہے کہ زمین گول ہے، اب اس پہ کیا بحث کرنی ہے کہ چکور کیوں نہیں ہے اور تیرچھی کیوں نہیں. بالکل اسی طرح عقائد کے باب میں فقہا جب لکھتے ہیں یا اہل علم کلام کے حضرات جب لکھتے ہیں تو قطعی باتیں لکھتے ہیں. یہ کہنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے. لیکن یہ سمجھنا اور کہنا کہ اگر کوئی نبی سے صغیرہ گناہ سرزد ہونے کو کفر جانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، غلط بات. آپ عقیدے کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، متعدد اہل کلام میں سے ائمہ سلف نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے صغائر کا صدور ممکن ہے. آپ کے جتنے معتزلہ ہیں وہ اسی طرف گئے، بڑے بڑے لوگ اس طرف گئے، تو ان پہ کیا کفر کا فتویٰ لگے گا؟ حتیٰ کہ ازواں محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دلال العلوم کے اور علم کلام میں بہت بڑی شخصیت، سر سید کے ساتھ ان کی جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ تزکیہ العقائد کے نام سے چھپ گئی ہے. حضرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگرچہ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے صغائر سرزد ہوتے ہیں، لیکن میں ان دلائل کے ذریعے سے ثابت کروں گا کہ انبیاء علیہ السلام سے صغائر سرزد نہیں ہوتے. تو آپ کا عقیدہ بسم اللہ سلام کو پہ، ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے خلاف اولا سرزد ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے منصب نبوت کے مطابق نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہوگی جو شان نبوت کے خلاف ہے، اور جب ایسے ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے وحی بھی آتی. آپ اس کی بڑی مثال لے لیں، یہ غضب کا جو لفظ ہے نا، اس کی بحث آپ دیکھیے اہل لغت نے جان کی ہے کہ غضب کہتے کس کو ہیں. غضب کا عربی میں اصل مطلب شدت اور قوت سے ہے، اور غضب کا اصل مطلب سلابت سے ہے. گھوڑا جب اپنی لگام کو چباتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ غضب الفرس، घोड़े को गुस्सा आ गया कि उसने अपनी लगाम चबाना शुरू कर दी। इस गजब के सिलसिले में आप आगे चल के देखेंगे तो अहले लुगत आपके लिखते हैं कि इंतकाम के इरादे से दिल में खून का जोश मारना, इंतकाम के इरादे से दिल में खून का जोश मारना यह गजब कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह आला जब गजब का इस्तेमाल करते हैं फिर क्या होता है कि गजब अल्लाह अलैहिम, अल्लाह का गजब नाजिल। गजब का उर्दू में सही तर्जुमा कहर है, क्योंकि बास अहले लुगत गजब को और गैज दोनों में फर्क करते हैं। गैज का लफ्ज गुस्से के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया, अल काज़िमीन अल गैज, गुस्से को रोक लेने वाले। अल्लाह ने कहीं भी गैज का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल नहीं फरमाया, गजब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, क्योंकि अहले लुगत के नजदीक बाज अहले लुगत कहते हैं कि गैज उस गुस्से की इब्तिदाई कैफियत को कहते हैं जिसका अरूज गजब है। अल्लाह अपने लिए गजब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाते हैं। तो क्या खुदा के यहाँ कोई दिल है जिसमें ऐसी ऐसी चीजें हो जाए? माज़ल्लाह, सरफिरुल्लाह, अल्लाह की ज़ात इन चीजों से बहुत बुलंद वाला है। हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल का जुमला लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो कुछ सूफी अपने मुराकबात और अहले कश्फ कश्फ में देखते हैं और जो कुछ फलसफी अपने दलाइल से समझाता है और जो कुछ नाहवी और सरफी अल्लाह के लफ्ज़ पे बहस करते हैं, अल्लाह की ज़ात इससे वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा। ये गजब का लफ्ज जहां खुदा लाता है ना, इससे ये मतलब नहीं है जो इंसानों के लिए। इस गजब का नतीजा जिल्लत है, बस वो मुराद है। गजब अल्लाह अलैहिम, अल्लाह ने जिल्लत उनका मुकद्दर कर दी, रुसवाई। वहां लफ्ज ये मुराद नहीं होता, उसके मानी और मानी में भी वो चीजें जो कुरान ने मुतय्यन की। इस तमहीद के बाद अब दो मुकामात देखें कुरान के, अल्लाह फरमाते हैं ज़हबा मुग़ज़िबन, जब वो गुस्से में भरा हुआ चला गया, फ़ज़न्ना लन नक़दिर अलैह, उसने क्या सोच लिया था हम उस पर गिरफ्त नहीं करेंगे, और फिर हमने उसे मछली के पेट में पहुंचा दिया, फिर वहां जाकर उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक, ये सारी सारी दुआ दे, इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन। अब यह मुग़ाज़िबन जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, किस पे गुस्सा आया? अहले लुगत में दोनों आ रहा है, ये ताजुल ये लिसानुल अरब आप उठा के देखते हैं, उन्होंने नकल किया, वो कहते हैं अपने परवरदिगार पे गुस्सा आया कि क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत है, एक और मेरी मानती ही नहीं है, और दूसरा मतलब अपने आप पे गुस्सा आया, किसी ने किसी की तकफीर नहीं की। तो इसलिए ये मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी है कि उन्हें शदीद गुस्सा आया, ग़ज़बान ये लफ्ज है, किसी ने तकफीर नहीं की। इसलिए ये जो असमत अंबिया है ये जज्बात से हक के बात करनी चाहिए। उम्मत में कुछ हजरात इस बात के कायल हुए हैं कि सगीरा गुना अंबिया अलैहिस्सलाम से सज़द होते हैं और उनको किसी ने भी काफिर नहीं कहा, किसी ने इसे तौहीन नहीं समझा, एक राय है लिखी है उन्होंने, यही चीज होती थी। इजहारे राय में और नताइज में फर्क हुआ करता है। जब तक अहले इल्म के पांव एक लाइन पर रहें और उनके दिल यानी उनकी नीयतें भी ठीक हों और दिमाग मुख्तलिफ हो यानी आरा मुख्तलिफ आती हो, तब तक तरक्की ही तरक्की है। जब पांव मुख्तलिफ होते हैं या नीयतों में फितूर पड़ता है तो फिर खराबी हो जाती है। मुसलमान ऐसे ही आगे बढ़ते रहे कि उनके पांव भी एक जगह पर थे, दिल नीयतें भी ठीक थी, दिमाग में इख्तलाफ है, एक ने एक राय दी, एक ने दूसरी राय दी, एक ने दूसरे की तकफीर नहीं पाता, ये भी राय है ये भी राय है, बस ठीक है। हदीस शरीफ के सही होने का ऐसा तरीका जिससे मालूम हो जाए और तलाश करने से मिल जाए, इस पे आमतौर पर सियासता में तलाश की जाती है। इसमें हकीकी बात यह है, मौलवी ने जब हदीस की किताब लिखी थी परवेज साहब के रद्द में, शहाब उनके यहाँ बड़े मशहूर आदमी थे परवेज साहब ने, तो सुन्नत की आईनी हैसियत इसको उन्होंने लिखा था। سنت کی آئینی حیثیت میں بھی بعض لوگوں نے چیزوں پہ اعتراض کیا تو رسائل و مسائل میں انہوں نے جواب دیے تھے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، بہت اچھی چیز وہاں لکھی انہوں نے، لکھا ہے یہی بات پرویز نے بھی لکھی، لیکن وہ فرق وہ ہے جو ماں روم نے مثنوی میں کہا ہے، ان کا کار پاکارا اس قیاس خود مغیر، اللہ کے اچھے بندوں کے کاموں کو اپنے کاموں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، گرچہ بادشاہ درد وشتن شیر و شیر، اگرچہ شیر درندہ اور شیر دودھ لکھے ایک ہی طرح جاتے ہیں لیکن دونوں کے مطالب اور معانی اور مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہو جاتا ہے۔ سونا آپ کاروبار کرتے ہیں نا، سونے کو دیکھ دیکھ کے پرکھ کے اس کو کٹھالی پر چڑھا کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ خالی سونا کیا، لہٰذا پیتل کو دیکھتے ہی وہ کہہ دیتا ہے یار یہ سونا نہیں پیتل۔ مدت گزری ہو اس میں تو مزاج کی شناسائی ہو جاتی ہے، یہ مزاج کی شناسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جانا یہ خود گواہی ہوتی ہے کہ حدیث کس درجے کی ہو سکتی ہے، صحیح ہے یا غلط، یہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جب آدمی فنا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا دل خود گواہی دینے لگتا ہے کہ حضرت یہ فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہو جاتی۔ جوبن میں ایک صاحب تھے نابینا، تو بیٹھے رہتے تھے، اس اساتذہ سبق پڑھاتے تھے، اور جب کسی کے سبق میں بھی بیٹھ گئے تو جب غلطی ہوتی تھی تو بعد میں کہتے تھے کہ فلاں فکرے کے بعد آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کو پڑھے ہوئے بھی نہیں اور نابینا، آپ کو پتا کیسے چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب قرآن کا درس ہوتا ہے اس کا نور الگ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نور الگ ہے، باقی علوم کا نور الگ ہے، تو میں نور کا سلسلہ دیکھتا ہوں اللہ کی رحمت اور برکت کا، تو جب وہ درمیان میں انقطاع آ جاتا ہے نا میں سمجھ جاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنا کہ وہ یہ فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی سب سے بہترین چیز یہی ہے مزاج شناس رسول، یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کا مذاق اڑایا گیا، خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حدیث کا مسلسل مطالعہ اور کثرت سے سیرت کو دیکھنا اور پھر سمجھنا، ایک ہے الفاظ تک پہنچنا اور ایک ہے الفاظ کے بعد معانی کا ادراک کرنا، معانی کا ادراک اصل ہے، اور علم لفظ کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس کا اظہار ہے۔ تو جب ادراک شعور اتنا مدرک ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ حدیث کیا ہے، مزاج کیا ہے، اور اس کے بعد وہ قدرت اس کے پاس اور اظہار کر سکے، تو یہ اظہار اور ادراک مل کر علم کو جنم دیتے۔ مرد اپنی بیوی کو کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے جبکہ میت کو ہاتھ یا سینہ وغیرہ سے سہارا بھی دینا پڑتا ہے، اصولاً اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ جن فقہا نے منع لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نکاح موت کو توڑ دیتا ہے، اس لیے منع کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو فقہا اس کے قائل ہوئے ہیں ان کے بڑے مضبوط اور واضح دلائل ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غسل ان کی اہلیہ ہی نے تو دیا، اور صاحبزادی صاحبہ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے غالباً اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ غسل دیں، لیکن جب غسل کا وقت آیا تھا ان کا تو اسماء حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ چلی گئی تھی، کیونکہ جب بیمار ہوئی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ گئے ہیں ان کی عیادت کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ضرور آئیں، تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا فاطمہ آپ جانتی ہیں مجھے اپنی اولاد اور اپنے بچوں اور بیویوں اور بیٹیوں سے زیادہ عزیز آپ رہی ہیں، اور مجھے ہر وہ چیز اچھی لگتی رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا جس کی نسبت تھی مجھے اپنی اولاد سے زیادہ آپ ہی اچھی لگتی رہی ہیں۔
تو اس پہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اس پہ روئی اور نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، آپ نے ہمارا خیال رکھا ہے. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی اہلیہ کو بھیجتا ہوں، تو اسماء بنت امیس کو بھیجا کہ جاؤ صاحبزادی صاحبہ کی خدمت کرو. اس دوران ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی آئی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ موت کے بعد بھی میں بے پردہ نہ ہوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے ہجرت کی تھی اور عیسائیوں کے عام نے دیکھا تھا کہ جب میت اٹھاتے ہیں کسی عورت کی تو اس میت کے اوپر یعنی چارپائی کے اوپر ایک تاج بنا دیتے ہیں اور اس پہ بھی چادر ڈال دیتے ہیں. اب تو ایسے ہی لے جاتے ہیں میت کو، لیکن آج سے 30-40 سال پہلے بھی ہمارے یہاں ایسی چارپائیاں بنا کرتی تھی، چارپائی ہوتی تھی اس کے اوپر ایک ڈھکن اس کا رکھا جاتا تھا، اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی تھی، یہ عورت کی میت کی ایک طرح کی علامت ہوتی تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا تھا کہ میں میرے انتقال کے بعد بھی میری میت پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. تو جب غسل کا وقت آیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا گیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو تھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ انہوں نے غسل دے دیا تھا، تو اس لیے جن لوگوں نے کہا ہے بدعتِ دلائل ہے کوئی ایسی بات نہیں. گھروں میں اہتمام نہیں کیا جاتا کہ قبلہ کی صحیح سمت کیا ہے، لہذا گھروں میں کیسے معلوم کیجئے؟ اے بھیا بہت آسان ہے، فقہا کا اصول یاد رکھیں. شافعی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہر شخص کے لیے فرض ہے کہ اس کے ناک سے اگر لکیر کھینچی جائے تو بیت اللہ سے گزرے. حنفی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ محض سمت کا ہونا کافی ہے، بس ادھر ہو جائے منہ. اس لیے قبلہ جو ایگزیکٹ متعین ہو جاتا ہے اس سے 45 ڈگری رائٹ اور 45 ڈگری لیفٹ دونوں صورتیں جائز. بڑی وسعت ہے حنفی فقہا میں، اسی لیے آپ کی مساجد دیکھیں نا بالکل سٹریٹ بنتی ہے، یہ لائن اگر آپ کھینچے ایک میل تک بھی مسجد چلی جائے تو لائن سٹریٹ رہے گی. شافیوں کی مساجد ایسے نہیں بنتی، ان کی مساجد گول بنتی. جہاں جہاں بیت اللہ کے مطابق گولائی بنتی چلی گئی، ٹیڑھا بناتا گیا، اتنی اتنی گولائی میں بناتے ہیں. یمن اس کی بہترین مثال، اگر آپ گئے ہوں تو یہ یمنی اور افریقہ والے اپنی مساجد گول بناتے ہیں، اندر جو صفحے ہوتی ہیں وہ گول ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک نمازی کا قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. ہمارے نزدیک 45 ڈگری ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، محض اس جہت اور سمت کا ہونا کافی ہے. اور ہماری دلیل قرآن کی وہ آیت ہے کہ اگر کسی انسان کو قبلے کی صحیح سمت معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں، اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہارا پروردگار ذریعہ. دین اگر قانون کے ڈھانچے میں رہ کر منجمد ہو جائے تو یہ چوبے خشک ہے، ٹوٹ جاتی ہے. الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا اگر ہماری آنکھ چشمے تر سے مینا برساتی. تو اس لیے اہل محبت اگر نہ ہو اور دین صرف قانون کی ایک کتاب بن کے رہ جائے تو اس سے جبر پیدا ہوتا ہے اور لوگ اسے اطاعت کہتے ہیں. اس فکرے پہ مجھے میری تکفیر نہ کر دے کوئی، لیکن اطاعت اگر بغیر محبت کے ہو تو کسی کی بھی ہو وہ جبر ہے. اطاعت جب بغیر محبت کے ہوتی ہے نا خدا کی اطاعت کیوں نہ ہو جبر. اس لیے اطاعت میں جب محبت شامل ہوتی ہے نا تو دل خود چاہتا ہے کہ جھکے، دل خود چاہتا ہے کہ کہیں اس کا گھر ملے، دل خود چاہتا ہے اس کی گلی میں رات گزاریں، اور دل چاہتا ہے کہ کہیں اس کا ہاتھ پاؤں ملے تو سجدہ کریں بوسا دے. پہلی صدی ہجری کے آخر پہ یہ ایک قانونی مزاج شریعت کا بننے لگا تھا کہ لوگ نماز میں اتنے فرض ہیں، روزہ اتنا ہے، فلاں اتنا ہے، حج میں اتنی سنتیں ہیں، یہ کرو اس سے ہٹے بالکل ختم خراب ہو جاؤ گے، مار دیں گے، یہ ہو جائے گا. یہ تو پھر اللہ جزائے خیر دے رابعہ بصریہ کو، وہ اس مسلک کی بانی ٹھہری اور اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے کہا یار اتنا بھی نہ سخت بن جاؤ، اللہ کے یہاں بڑی رحمتیں ہیں، قبلے سے ایک انچ ادھر ادھر ہٹے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، ہو جائے گی، اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر بھی منہ کرو گے تمہارا پروردگار ادھر ہی. اتنا بڑا فرق ہے کہ کسی نے پوچھا اللہ کہاں ہے تو مفتی صاحب نے جواب دیا جہاں پہلے تھا وہیں اب بھی ہے، اور کسی دوسرے نے پوچھا اللہ کہاں ہے تو صوفی نے کہا اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہاری تاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کر رہے ہو. دونوں جوابوں میں بڑا فرق ہے، ایک قانون ہے اور ایک محبت اور تعلق ہے، اور اللہ کی گرفت سے بچنے کا احساس ہے، خدا کا خوف. تو اس لیے حنفی فقہا کے ہاں یہ جو لچک اور اتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں محبت کا عنصر شامل ہو گیا. یہ معروف کرفی جو ہیں، یہ عظیم فقہا میں اس کرفی میں ابو یوسف میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پہ قضا اور یہ چیزیں غالب آ گئیں اور کرفی پہ زہد غالب آ گیا. دونوں کے مزاج کا فرق آپ دیکھتے ہیں. کرفی رحمت اللہ علیہ اترے اپنے ساتھ شاگردوں کو پڑھا کے، بازار میں جا رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، سر پڑھ چکے تھے تو افطار کرنا تھا. ایک آدمی بازار میں آواز لگا رہا تھا، اس نے کہا کہ رحم اللہ رجلن، اللہ مہربانی کرے اس انسان پہ جو ٹھنڈا پانی مجھ سے پی لے، آخری گلاس رہ گیا. ٹھنڈا پانی بکتا تھا تو آگے بڑھے اس سے گلاس لے لیا، پیسے دیے اور پینے لگے، تو کسی نے یاد دلایا کہ حضرت روزہ ہے. ان کا میں جانتا ہوں، نفلی روزہ. اٹھے اور چل پڑے، کہنے لگے روزے کی قضا پھر کر لیں گے، لیکن جو اس نے کہا نا رحم اللہ، اللہ رحم کرے، اس کی دعا کی کوئی قضا نہیں. یہ مزاج ہے نا. تو اس لیے باریک بینی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جہاں اللہ نے وسعت دی ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں. حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح اور جلبیب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور کیا جب دونوں رشتوں میں تردد ہوا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. آپ کا سوال سمجھ نہیں پائے. جلبیب رضی اللہ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس لڑکی کا مشہور واقعہ ہے، وہ کوئی غلط چیز ہے. حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا نکاح دنیا میں تھوڑا ہی ہوا ہے. یہ وہی چیز تھی جو زینب رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فخر بیان کرتی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھی ان میں دو طرح کی خواتین تھی. ایک پوری خواتین تھی جن کی سرداری اور قیادت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی، اور دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی. زینب بنت جاش کیونکہ خوبی ذات بہن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے بخاری میں آیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ ہی اللہ کی تسامینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں میرے ٹکر کی کوئی عورت تھی تو یہ زینب بھی تھی. اور زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہن ہونے کے ناطے، یعنی خوبی ذات ہونے کے ناطے اور وغیرہ وغیرہ بہت جانتی تھی. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جب طلاق ہوئی ہے زید رضی اللہ عنہ سے، تو اللہ نے اس موقع پہ آیات نازل کی نا، اس میں کہا زوج ناکام نے نکاح کر دیا. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دستک دیے آئے اور میرے گھر کا پردہ اٹھایا اور میرے پاس تشریف لائے اور یہ آیات مجھے سنائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی بتاتی تھی کہ میری کیا حیثیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ ان سے پوچھنا کہ کوئی عورت ایسی بھی ہے جس کا نکاح عرش پہ ہوا ہو سوائے میرے. تو یہ تھا ان کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا. ایک عالم سے سنا کہ سیدہ لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایک باعمل عالم سیدہ لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ کوئی حقوق پہچانتا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ سب غلط ہے بھائی. غیر سید سے سید کا اور سید سے غیر سید کا سب کا نکاح درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ دی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نے فرمایا عثمان میری دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کا نکاح تم سے ہی کرتا، ایسا سکھ دینے والا داماد کون ہے؟ ربی بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے نا، زینب رضی اللہ عنہ ان کے یہاں تھی، نہیں ہاں زینب تو ربی بن العاص کی یہاں تھی، ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح، ان دونوں کا نکاح عثمان سے ہوا تھا، اور بدر میں ان کا انتقال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا، اور ربی بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ نہیں کیا تھا، یہ رشتہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن حالہ کے بیٹے سے خود ہی کہتا ہے کر گئی تھی. زینب رضی اللہ عنہ کا رشتہ ان کی والدہ نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں کہا. یہ سیدہ اور غیر سیدہ کا کیا فرق ہے بھائی؟ آپ دیکھتے نہیں تمیم داری. یہ عیسائی پادری تھے، یہ قدس جس پہ اتنی بحث ہے نا، اسرائیل کا حصہ یہ قدس، یہ یہاں سے آئے تھے شام سے، اور یہ وہ واحد صحابی ہے جس سے روایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. ابن ماجہ میں لفظ ہے حدثنی، مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے تمیم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے یہ تمیم نے بیان کیا. تمیم رضی اللہ عنہ جب چلے ہیں شام سے تو ان کا جہاز گر گیا سمندری لہروں میں، پھر پتہ نہیں وہ کس جزیرے میں اترے. ان کا اللہ کے رسول ایسے جزیرے میں اترا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا چیز ہے، سہما وہ. اور ایک آدمی آیا یا عورت آئی، سر سے پاؤں تک اس کا جسم بالوں سے اتنا کٹا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آگا پیچھا ہے کیا. تو میں نے کہا تم دجال؟ اس سے کہا نہیں میں اس کی جاسوسا. میں نے کہا دجال کہاں ہے؟ اس سے کہا فلاں جگہ ہے. تو مجھے لے گیا اور پھر دجال سے میری باتیں ہوئی، اور دجال نے مجھ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کہاں آ گئے؟ میں نے کہا وہ تو گزر گئے. اس سے کہا وہ پھر آ گئے وہ چشمہ کچھ ہوا جہاں پر لوط علیہ السلام کی بیٹیاں آئی تھی. یہ چشمہ دمشق میں ہے، ہم دمشق گئے تھے، بہت لمبا سے پوچھا کہ وہ چشمہ کہاں ہے، کہنے لگے بہت ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس سے کہا جب وہ چشمہ خشک ہو جائے گا نا دمشق میں تو میرے آنے کا وقت قریب ہو جائے گا. پھر اس نے آپ کے متعلق پوچھا، میں نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. پھر وہ چپ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو دجال کو اس کا غصہ نکالے گا، یہ غصہ اتنی بڑی چیز ہے یہ جب آتا ہے نا تو تباہی پھیر دیتا ہے، دنیا کی تباہی اس کے غصے سے پھیرے گی. فرمایا غصہ اس کو شدید آئے گا اور جگہ سے نکل پڑا ہوگا. پھر تمیم رضی اللہ نے سارا قصہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اس دوپہر کو سوئے نہیں، مسجد نبوی پہ ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں کو جمع کیا. پھر فرمایا تمیم بیٹھو یہاں، اور آپ نے دیکھو تمیم وہ باتیں کرتا ہے جو میں نے تمہیں سے ابھی کہی تھی نا، یہ تمیم اس کی تصدیق کر رہا ہے. یہ واقعہ ہے غالباً 9 ہجری کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے تشریف لائے، پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ جلتا ہوا دیکھا روشنی، تو بڑے خوش ہوئے. آپ نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو پتا چلا تمیم نے کیا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں روشنیوں کا انتظام، مساجد میں خوشبو کا انتظام تمیم رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑی خصوصیت تھی کہ ہر وہ چیز پیروی کرتے تھے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو کام. تو تمیم رضی اللہ عنہ جب جانے لگے، مسلمان ہو گئے تھے، یہ پادری تھے نا، پھر جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں فرمائی تھی. ایک کہا تھا کہ قدس تم لے لو، اور فرمایا تھا کہ قدس تمہاری اولاد میں بھی رہے گا اور قیامت تک سوائے ظالموں کے اور کوئی تم سے نہیں چھین سکتا. اسی لیے عثمانیوں نے اپنی سلطنت میں خود سے کوئی ٹیکس کبھی نہیں لیا، خود سے جو کچھ ہوتا تھا اور مدینہ منورہ سے جو کچھ ہوتا تھا وہی خرچ ہوتا تھا. سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ فتح ہوا ہے تو اس کے شکریہ میں عمرہ کرنے آئے تھے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اتنا جب وہ قسطنطنیہ جب باقاعدہ اجلاس ہوا ہے پہلا، جیسے بادشاہ آتا ہے فتح کے بعد جب سرکاری افسر آتے ہیں وہ آئے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ وقفت حاضر المدینہ علی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے استنبول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ قربان کیا، اس میں جتنے بھی منافع آئیں گے اور ٹیکسز جو ہمیں ملیں گے سب مدینہ منورہ کے لیے ہیں، اور یہ 21 تک ہوتا رہا، 1921 تک، اور خود بھی اسی طرح تھا، عثمانی نہیں کچھ دیتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اور دوسری بات جو اصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی بیٹی اگر زندہ ہوتی تو میں تم سے شادی کر دیتا. کدھر ہے سید اور غیر سید کا فرق؟ سادات ہر طرح سے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اتنے قابل عزت ہیں کہ حنفی کہتے ہیں زکات یہ میل ہے مال کا، سیدوں کو نہیں دینا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت کرنی. لیکن جہاں قانونی بات ہے سو قانونی بات ہے، کوئی ایسی بات اس سے ملتی جلتی ایک چیز یاد آئی، اگر اس سے آپ پازیٹو سینس میں لیں، یہ اودھ کے جو نواب تھے نا، یہ نوابوں کے کرتوت تو ایسے ہی ہوتے تھے، جوش نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ اپنا فیلڈ تھا نا، وہی ایسی باتیں کر سکتا تھا، کہتا تھا نواب صاحب کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی خاتون چاہیے ہوتی تھی، تو نواب اس سے پوچھتا تھا کہ سید دادی تو نہیں ہو، جو کہہ دیتی تھی میں سیدہ ہوں تو اس کی خدمت بھی کرتا تھا، بھیج دیتا تھا واپس. تو کسی نے پوچھا نواب صاحب یہ کیوں کرتے ہیں ایسے، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ اس نے برا کیا ہے نا، میں نے اس کو ہمیشہ تباہ ہوتے ہی دیکھا، اس نے کہا میں جتنا بھی عیاش ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بہرحال قابل احترام، یہ عزت ہے احترام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اتنی عزت احترام کے قابل ہے کہ جب یہ عبد الملک اموی حکمران بنا ہے نا، مروان اور پھر اس کے بعد عبد الملک، تو عبد الملک نے حجاج ابن یوسف کو بلایا اور اسے کہا جنبنی دماء عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد کا خون نہ کرنا، میں نے یزید کو دیکھ لیا ہے اور عبد المطلب کی اولاد کا خون جس نے کیا ہے دنیا اس کی برباد ہوگی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المطلب میرے دادا کی اولاد کے ساتھ جس نے بھی نیکی کی قیامت میں میں ذمہ دار اس کی نیکی کا، میں احسان کا بدلہ چکاؤں. تو یہ ان کی عزت اور احترام ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ قانونی شک بنا دینا کہ سید اور غیر سید کا نکاح نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں کتنی مشکل پیش آ سکتی ہے. درمیانہ درجے کا دین و دنیا کا علم رکھنے والا دین کی دعوت کس طرح دے سکتا ہے؟ بھائی دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا فرض عین ہے، فرض کفایا نہیں ہے، فرض عین ہے. ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ خدا کے دین کی طرف بلائے، اس کے بعد وہ کس طرح بلائے اس کو زمانے پہ چھوڑ دیا، اس کو حالات پہ چھوڑ دیا. ایک آدمی سیاست میں جاتا ہے وہ کہتا ہے سیاسی ذریعے سے مسلمانوں کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کی مرضی ہے. ایک آدمی کتابیں لکھتا ہے، اس کی مرضی ہے. ایک آدمی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. ایک آدمی کسی عالم دین کی تقریر سن کے اس کو انٹرنیٹ پہ چڑھا دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. طریقے کو ہم متعین نہیں کر سکتے، فرض متعین، اور فرض ہے کہ خدا کے دین کی طرف دعوت دی جائے. اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ خدا کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے اور بلاتے تھے، جہاد میں تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کی جگہ مقرر کر دیا تھا اور ابو عبیدہ بن جراح کو کہا تھا کہ آپ جا کے کمانڈ لے لیں، اور انہوں نے لے لی. اور دعا یہ تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمانڈ دی تھی، اور معاذ ابن جبل جس درجے کے تھے ان کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا ہے تو عطاب ابن اسید کو گورنر مقرر کیا اور معاذ ابن جبل کو کہا تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے رسول آپ خود جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ رہے ہیں، فرمایا مکہ والوں کو تعلیم دینا. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تعاون میں، اس کے بعد عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد کمانڈ تیسری مقرر کی ہے انہوں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کا وہ دور تھا کہ صفوں کی صفیں تیار ہو رہی تھی قیادت کے لیے، ایک ایک آدمی قیادت کا حال تھا. کہاں اب یہ ہے کہ کہنا پڑتا ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے اسی سے کام چلاتا ہے.